الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ احزاب شروع ہوتی ہے اور یہ ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہیں. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں عموماً ان میں عقائد پہ زیادہ بحث ہے. ضمناً اس میں احکام بھی ہیں لیکن زیادہ بحث عقائد و نظریات پہ ہے. ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں تو اس میں بھی بنیادی بحث توحید باری، عظمت کتاب اور ایمان بالرسالت پر ہے. چونکہ توحید باری یا کتاب کا کتاب الہی ہونا تب بھی سمجھ میں آتا ہے جب کسی کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. ایمان بالرسالت نہ ہو تو نہ توحید باری سمجھ آتی ہے اور نہ عظمت کتاب سمجھ آتی ہے. الف لام میم سواد، یہ بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ ان کے معنی جو ہیں یا مفاہیم جو ہیں وہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ جن کے قلوب قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کرتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی استعداد اور اپنے مقام کے مطابق سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے. اور جو فائدہ ان کی تلاوت سے مقصود ہے وہ مفہوم نہ جاننے کے باوجود بھی وہ فائدہ پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے. قرآن کریم سارا ہی عمل کی کتاب ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. یہ تین درجے ہیں قرآن کو ماننے کے. خالی کہنا میں نے مان لیا اور بات ہے، پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے. لیکن کوئی شخص اگر مانے نہیں جانتا تو تلاوت کے ثواب سے وہ بھی محروم نہیں رہتا، بلکہ معنی نہ جاننے کے باوجود مفاہیم سمجھ نہیں آتے، تلاوت کا ثواب جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. قرآن کریم کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے اور عمل کرنا ہے ہی سارا عبادت. کتاب انزل الیک، ان آیات کا سادہ سا ترجمہ عرض کر دوں، یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی، لہذا آپ اس بات سے تنگ دل نہ ہوں کہ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے اور آخرت کے احوال سے خبر دیتی ہے، ڈراتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو اس میں نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اس کا اتباع کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار و معاون سمجھ کر اس کا اتباع نہ کرو. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور بے شمار کتنے ایسے شہر ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب اس طرح آیا کہ کبھی وہ رات کے وقت سو رہے تھے تو عذاب آ گیا، کبھی دن کو کیلولا کر رہے تھے تو عذاب آ گیا، لیکن جب عذاب آیا تو وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کا اور ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے. بظاہر تو یہ سادہ سا جملہ نظر آتا ہے، بھی نظر آ رہی ہے کتاب ہے، پھر یہ قرآن حکیم تو مختصر ترین کلام فرماتا ہے تو یہ بات دہرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کتاب کا مفہوم کیا ہے؟ کتاب کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی موضوع پر ہوتی ہے، طب پر ہو، صحت پر ہو، کسی اور علم پر ہو، تاریخ پر ہو، جغرافیے پر ہو، سائنس پر ہو، علم نجوم پر، سیارگان پر ہو، تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے. پھر دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع کا حق ادا کر دیتی ہے. جو جو باتیں جاننا اس موضوع کے لیے ضروری ہیں ساری باتیں بتا دیتی ہے. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بتائی ہوئی باتیں غلط نہیں ہوتی. اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو آسمانی کتابوں کے علاوہ دنیا میں کتاب ہے ہی کوئی نہیں. محض کچھ کاغذ لکھنا اور ان کی جلد بندی کرا دینا اور اسے دو جلدوں میں بند کر دینا، یہ کتاب نہیں ہے. کتاب کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس میں جس موضوع پر ہو اس کا حق ادا کرے، اور ہر بات ناقابل تنسیخ، حتمی اور یقینی ہو. اگر یہ معیار ہے تو پھر قرآن ہی کتاب ہے، کیونکہ پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی تحریف ہو گئی، ان کی اصل صورت باقی نہ رہی، اپنے وقت میں وہ واقعی کتاب کہلانے کی حقدار تھی، لیکن ان کا موضوع محدود تھا، مخصوص قوموں کے لیے تھیں، مخصوص علاقوں کے لیے تھیں، اور مخصوص خاص اوقات کے لیے تھیں. جب زمانہ بیت گیا تو ان کی حیثیت کتاب اللہ ہونے کی تو باقی رہی، اور اس پر آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ ساری کتابیں حق ہیں، لیکن وہ قابل عمل نہ رہیں. وہ عہد گزر گیا، وہ زمانہ گزر گیا، وہ لوگ گزر گئے، ایمان رہے گا لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی کتاب، کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی. دوسری بات اس کا موضوع ہے بندے کا اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق کا حصول. اب یہ اصول معرفت یا اللہ سے تعلق کے اصول کی بات جب آتی ہے تو یہ بڑی طویل ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی قدرت نے ایسی بنائی ہے کہ ہر لمحے اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بدلتے رہے. کبھی اسے پیاس لگتی ہے، چاہیے، پھر بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، پھر نہ پانی ایک قسم کا ہے نہ کھانا ایک قسم کا ہے. کوئی پانی کسی کو ٹھنڈا نہیں ملتا، کوئی ٹھنڈا ملتا ہے تو کہتا ہے مجھے شربت چاہیے، کسی کو شربت ملتا ہے تو کہتا ہے مجھے کولڈ ڈرنک چاہیے. تو پانی کی اقسام بھی بے شمار ہیں، ان کے حصول کے طریقے بھی بے شمار ہیں، کوئی چھین کے لے لیتا ہے، کوئی چوری کر کے لے لیتا ہے، کوئی جائز طریقے سے لیتا ہے۔ اسی طرح کھانا چاہیے، اب کھانے کی قسمیں اگر گننے لگیں تو گنی نہیں جا سکتی، پھر ان میں پاک کتنا ہے، ناپاک کتنا ہے، اس کے حصول کے طریقے کتنے ہیں، مزدوری کر کے لیتا ہے، کاروبار کر کے لیتا ہے، چھین کے لیتا ہے، رشوت سے لیتا ہے، سود سے لیتا ہے یا حلال طریقے سے لیتا ہے، پھر اقسام کتنی ہے کھانے کی، پھر اس کھانے کے اثرات بدن پر کیا کیا مرتب ہوتے ہیں، اس پینے کے اثرات بدن پر، یہ ساری چیزیں مل جل کر انسانی وجود میں جو تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں وہ اسے ایک عجوبہ بنا دیتی ہیں۔ پھر یہ ساری تبدیلیاں ایسی ہوں کہ ان سے صرف وجود نہ بنے بلکہ انہی سے ساتھ روح بھی مضبوط ہوتی چلی جائے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک انسان نہیں ہے، ایک زمانے کے انسان نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن سے لے کر قیام قیامت تک جتنی مخلوق دنیا پہ آ کر موت کی آغوش میں جائے گی، سب انسانوں کے لیے ایک مربوط نظام جس میں انسانی زندگی کا ہر پہلو، اس کی ازدواجی زندگی، نکاح اور طلاق کے اور رشتے قائم کرنے اور توڑنے کے طریقے اور انداز، کمانے کے انداز، کھانے کا سلیقہ، اس میں جائز ناجائز، حلال حرام، آپس میں افراد کے ایک دوسرے سے تعلقات، بھائیوں کا بھائیوں سے، بھائیوں کا بہنوں سے، بہنوں کا بھائیوں سے، میاں بیوی کے آپس کے رشتے، ماں باپ سے تعلق اور دوست، آداب، معاشرہ، قوم، ملک سے تعلق، پھر کمائی کے ذرائع، حصول گھر کے ذرائع، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، پھر خرچ کرنے کے مقامات، کہاں کہاں خرچ کیا جائے، کہاں کہاں نہ کیا جائے، پھر تقسیم زر کے ذرائع، کہ دولت کسی ایک جگہ جمع نہ ہو، دولت معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ تغیرات زمانہ، زمانے کی تبدیلی، ایک زمانے میں لباس اور طرح کا ہوتا ہے، موسم اور طرح کے ہوتے ہیں، خوراک اور طرح کی ہوتی ہے، چند بعد زمانہ بدل جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے، خوراک بدل جاتی ہے، غذائیں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے کئی زمانے بدلتے دیکھے۔ اب جس طرح کی غذا ہم بچپن میں ہم کھاتے تھے، شاید آج کے بچے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی کو دو تو وہ زندہ رہنے کی وجہ شاید مر جائے۔ آج کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ہضم بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آج کے لوگوں کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ دودھ نہیں پیو، لسی نہیں پیو، مکھن نہیں کھاؤ، مر جاؤ گے۔ اور ہم دودھ، لسی اور مکھن کے بغیر بچہ پالنے کا تصور نہیں کرتے تھے۔ معصوم بچے کو بھی دودھ پلایا جاتا تھا، مکھن چٹوایا جاتا تھا، شہد کھلایا جاتا تھا۔ آج کا ڈاکٹر اور طبیب کہتا ہے کہ یہ چیزیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، کتنا فرق ہے۔ لوگ باجرے کی روٹیاں بنا کر کھاتے تھے، آج کسی کو گندم کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، وہ ڈبل روٹی یا کوئی اس طرح کی چیزیں، برگر منگواتا ہے، اسے گندم کی روٹی اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں، اس کی تکمیل کے ذرائع بھی بدلتے ہیں، انسانی لباس بھی بدلتے ہیں، سفر کے ذرائع کتنے بدل گئے۔ ہم لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اور ایک زمانے میں سائیکل عجوبہ ہوتی تھی، کسی کے پاس سائیکل ہوتی تھی تو بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور موٹر کا تصور کہیں دور دراز جانے والوں کے لیے تھا، یہ پانچ سات دس میل میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اب گھر میں گاڑی ہو، دروازے کے ساتھ نہ ہو تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں سے سو گز جانا ہو تو لوگ گھنٹہ گھنٹہ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، تو سو گز تک جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک زمانے کی جنگیں کتنی مختلف تھیں کہ لوگ دو بدو تلواروں سے لڑتے تھے، پھر بندوق آئی، پھر توپیں آئیں، پھر ہوائی جہاز آئے۔ اب وہ ساری چیزیں بھی پیچھے رہ گئیں، اور جدید ایٹم بم اور راکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ تبدیلیاں روز بروز رونما ہو رہی ہیں، تو ایسی کتاب جو کسی تبدیلی سے کہیں ناکام نہ ہو، ہر حالت کی تبدیلی کے مطابق انسانی زندگی کو مکمل کرنے کے پورے سلیقے اور طریقے اور عام فہم زبان میں بتا رہی ہو، جس میں زمانے میں تبدیلیاں آئیں لیکن کتاب میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہ آئے، اور کوئی ایسا سوال کسی زمانے میں نہ ہو جس کا وہ جواب نہ دے سکے، اور وہ جواب حتمی اور یقینی نہ ہو. اگر یہ ساری باتیں دیکھی جائیں تو پھر دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. سو ارشاد فرمایا ہذا کتاب، کتاب انزل الیہ، یہ کتاب ہے. کتاب کتاب جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے، ورنہ تو دنیا کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، بچوں کے بستے بھرے پڑے ہیں، سکول اور مدارس بھرے پڑے ہیں، گھروں میں لائبریریاں بھری پڑی ہیں، کتاب 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 کتاب، لیکن ہے کوئی ایسی کتاب جو زندگی کے ہر سوال کا جواب دے اور جس کا ہر سوال حتمی اور یقینی ہو؟ اس لیے فرمایا کتاب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، جو کتاب کے سارے مفاہیم کو کما حقہو ادا کرتی ہے، جو جو چیزیں کتاب میں ہونی چاہیے ان سب کا حق ادا کرتی ہے. کتاب انزل الیہ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، ہر جو من ہو. اب جب اتنی عظیم شان کتاب آئی اور سننے والے میں کچھ بدبخت، اکثریت ان بدبختوں کی تھی جنہوں نے کہا یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، یہ انہیں کوئی سکھا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے اعتراضات مشرکین اور یہود و نصارہ اور کفار کی طرف سے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا. دکھ یہ ہوتا تھا کہ کتاب کے ہوتے ہوئے لوگ اس کا انکار کر کے جہنم جا رہے ہیں. یہ آپ کا رحمت للعالمین کا ایک پہلو تھا کہ دشمنوں کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ یہ میرے دشمن نادانی میں بن رہے ہیں، میں تو ان کا دشمن نہیں ہوں، میں تو ان کا دوست ہوں، میں تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میں تو ان کو جنت میں اور اللہ کی رضا اللہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایسے بے نصیب ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی یہ جہنم جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے انکار سے اور کتاب کی مخالفت سے دکھ ہوتا، اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ کریم نے تشفی فرمائی، فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ان کی باتوں سے آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کی، دکھی نہ ہو میرے محبوب، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں مانتے کہ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ دکھی نہ ہوں، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں. اگر مشرکین عرب قرآن کی مخالفت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے، تو ہم جو کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اس کا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی قائل ہیں، لیکن قرآن پر عمل کے قریب ہم نہیں جاتے؟ کیا ہمارے ملک کا آئین و دستور قرآن کا ہے؟ کیا ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں قانون سازی کریں؟ یہ کون سا نظام، کون سی اسلامی حکومت ہے، کون سے مسلمان ہیں؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کی سندیں جالی ہیں، ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا قانون بنائیں؟ جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ قانون کیا بنائے. لیکن وہ قانون بنا سکتے, اللہ کے قانون کو کوئی نہیں پوچھتا. اگر مشرک اس پہ اعتراض کرتے تھے تو حضور کو دکھ ہوتا تھا. تو آج مسلمان کہلانے والے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے جب اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے قانون بنا کے نافذ کرتے ہیں, قرآن کی پرواہ نہیں کرتے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوتا؟ یہ تو دور دکھ کی بات ہے. یہ دو گنا جرم ہو گیا کہ ایک تو قرآن پر عمل نہیں کیا, ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا. تو خیر میرے بھائی, ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو مجبور کریں, لیکن یہ جو ہمارا اپنا وجود ہے یہ تو اللہ نے ہمارے بس میں دیا ہے. ہمیں اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو. تو فرمایا میرے حبیب, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں, آپ دکھ محسوس نہ کریں. لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین, یہ اس لیے, یہ کتاب اس لیے ہے کہ لوگ جب موت آئے گی, ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے, حضور فرماتے ہیں الناس نیامن, لوگ سوئے ہوئے ہیں, سویا ہوا بندہ اپنے نفع نقصان, نیکی بدی, موسم کی گرمی سردی, کسی کی بیماری سے, ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے. تو فرمایا لوگوں کا عالم یہ, جیسے سوئے ہوئے ہیں, جب ملک الموت آتا ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن اس وقت جاگ آ بھی گئی تو اس وقت کام کرنے کا وقت تو ختم ہو چکا ہوتا. تو جب موت آئے گی, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, آج تمہاری نگاہ کھول دی گئی, پردے ہٹا دیے گئے اور فولادی نگاہ دے دی گئی, تمہیں مضبوط کر دی گئی, فرشتے بھی نظر آ جائیں گے, جنت و دوزخ بھی نظر آ جائے گی, عذاب و ثواب بھی, اعمال کی صورتیں بھی سامنے آ جائیں گی, لیکن اس وقت توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا, کام کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا. تو یہ کتاب ہم نے اس لیے انذار ہوتا ہے کہ کسی خطرے کی وقت سے پہلے خبر دے. جو چیزیں موت نے آ کر ان پر منکشف کرنی ہے, اس کتاب میں ہم نے وہ ساری چیزیں ان کو بتا دی ہیں کہ اگر برائی کرو گے کس برائی کا کیا انجام ہوگا, نیکی کرو گے تو کس عبادت کا کیا صلہ ہوگا. یہ انجام, یہ احوال, یہ صورتوں کا دیکھنا, یہ اعمال کی اشکال اور ان کی کیفیات اور واردات موت آنے پر منکشف ہونی تھی. فرمایا اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس نے وہ ساری باتیں وقت پر بتا دی. وذکرا للمؤمنین, اور جو اس کا دامن تھامتا ہے اسے پوری پوری رہنمائی اور نصیحت دیتی ہے, صحیح کام کرنے کا سلیقہ بتاتی ہے. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کو کرنے کا صحیح سلیقہ اور ڈھنگ بتایا جائے کہ غلط کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو. تو کتاب دو کام کرتی ہے. ایک بہت بڑا کام یہ کرتی ہے کہ جو چیزیں مرنے پہ منکشف ہونی ہیں, برزخ میں جا کر سمجھ جانی ہے, وہ یہاں بتا دیتی ہے کہ شرک کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا, ظلم کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا, قتل کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اللہ کی نافرمانی کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا, دوسروں کا مال کرو. ہر گناہ کی تفصیل, اس کا جرم, اس کی نوعیت اور اس کی سزا بتا دیتی ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. اس سڑک پر آپ جائیں تو آگے ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, اس پر ٹیڑھی مڑی لکیر بنی ہوتی ہے کہ آگے اس طرح کا موڑ ہے. وہ کس لیے ہے؟ کہ کہیں موڑ پر جا کر دیکھو اور گاڑی موڑ سے نیچے نہ جا پڑے, پہلے دیکھ لو کہ آگے اس طرح کا موڑ ہے, اپنی گاڑی سنبھال لو اور آرام سے اتر جاؤ. کہیں بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں کتوں سے ہوشیار رہیں, تو کاٹنے والے کتے ہوتے ہوں گے وہاں, تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی بچ کے گزرنا, یہاں خطرہ ہے. جنگل میں لگا ہوتا ہے کہ یہاں شیروں سے بچ کے گزریں, شیروں کا جنگل ہے, یا سانپ سے ہوشیار رہیں, شاید اس میں سانپ. یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی کو سانپ ڈس لے یا شیر پھاڑ کھائے تو پھر تو اسے پتہ چل گیا جہاں شیر ہوتے ہیں، اسے پہلے بتا دیا جائے کہ یہاں سے بچ کے اپنی حفاظت کا سامان کر کے گزرے تاکہ نقصان نہ ہو. تو قرآن حکیم وہ حقائق جو موت کے آنے پر زندگی کے خاتمے اور برزخ میں جا کر جن حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے وہ حقیقت ہے وقت سے پہلے یہاں بتا دیتے. اگر کوئی قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی بات سنے تو ساری آخرت اس پہ منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا، اس سے بچنا ہے. اور جو قرآن کا دامن تھام لیتے ہیں ان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ہر موقع پر انہیں نصیحت کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نصیحت کرتا ہے. اب جب اتنی عظیم کتاب ہے، اتنا عظیم رسول ہے اللہ کا، اتنا اہتمام فرمایا گیا، بندہ تھوڑا سا غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میری حیثیت کیا ہے، چھوڑ دے ساری دنیا کو، بندہ ایک لحظے کے لیے یہ تصور کر لے کہ میں ہی فقط بیٹھا ہوں دنیا زمین پر اور کوئی بھی نہیں، اپنی حیثیت دیکھے اور پھر دیکھے کہ میرے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر یہ سوچے کہ یہ کلام میرے لیے نازل فرمایا، اور پھر یہ سوچے کہ میں اس بات پر کتنا عمل کر رہا ہوں، پھر اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہونا چاہیے، خود بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہم میں سے ایک ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اتنی بڑی ہستی ہمارے لیے، ہم میں سے ایک ایک کے لیے قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. رب ہوتا ہے پالنہار، پروردگار، پیدا کرنے والا اور پالنے والا، ہر ضرورت ہر وقت ہر حال میں پوری کرنے والا. فرمایا وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارے وجودوں کا بھی رب ہے، وہ تمہاری ارواح کا بھی رب ہے. تم شاید لذت کام و دہن کو سمجھ سکو، تم شاید مال اکٹھا کر سکو، تم شاید وجود کی ضروریات اور میڈیکل سائنس کو سمجھ جاؤ اور تم صحت مند رہو، لیکن روح نہ تمہاری سمجھ میں آئے گی نہ تم دیکھ پاؤ گے. ہو سکتا ہے تم بدن کو صحت مند رکھتے رہو اور روح مر جائے. تو انسان تو روح کے ساتھ انسان ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ابا جی، اماں جی، بھائی، بیٹا، لیکن اگر اس کی روح نکل جائے تو کوئی اسے ابا جی یا اماں جی یا بھائی یا بیٹا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میت ہے. روح الگ ہو جائے تو کوئی رشتہ نہیں رہتا، ہر بندہ ناش بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے، میت بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان حقیقتاً روح ہے، روح ہے. تو ہر بندہ ایک انسان ہے، ایک فرد ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک قوم ہے، اس کی ایک ذات ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کی ایک ملکیت ہے، اس کی ایک جائیداد ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک عہدہ ہے. روح نکل گئی، سب کچھ گیا، صرف میت رہ گیا، صرف لاش رہ گیا، نہ کوئی اس کا عہدہ رہا، نہ اس کی جائیداد رہی، نہ اس کی ملکیت رہی، نہ اس کا کوئی رشتہ رہا، صرف لاش رہ گئی. تو اگر روح ہی مر جائے تو بدن کو پالتے رہو کیا فائدہ؟ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، بہت خوبصورت مصرع ہے، کہ وہ اجسام ہم قبل القبور قبور، یہ جو ایمان نہیں لائے ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکی. یعنی وہ انسان نہیں رہتا، وہ چلتی پھرتی قبر ہوتا ہے جس میں ایک مردہ روح ہے. تو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تمہارا رب ہے وہ روح کا بھی رب ہے. جو طریقے حیات اللہ نے بتایا ہے وہ ایسا عجیب ہے کہ تم روزی کماؤ گے، کھانا بناؤ گے، لباس پہنو گے، مقام و مرتبہ پاؤ گے، یہ سب بدن کے لیے ہی نہیں ہوگا، اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو از خود اس کے ساتھ روح بھی صحت مند اور جوان ہمت ہوتی چلی جائے. قرآن کے علاوہ کسی بھی طریقے سے، شاید تم دولت زیادہ کما لو، شاید تم عہدہ بڑا لے لو، شاید تم پیسہ زیادہ جمع کر لو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ قرآن سے ہٹ کر جب یہ کام کرو گے تو بدن کو فائدہ ہوگا، روح مر جائے گی. تو اللہ چونکہ رب ہے، بدنوں کا بھی رب ہے، ارواح کا بھی رب ہے، اس نے اتنا خوبصورت طریقہ بتا دیا، کام وہی کرنا ہے جو ایک بے دین یا بدکار کر رہا ہے. وہ روزی کما رہا ہے، آپ کو بھی روزی کمانا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، آپ کو بھی لباس پہننا ہے، اس کے خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، آپ بھی بیوی بچے والے اپنا گھر بنائے، خاندان بنائے، کام سارے بھی ہیں، ان کے کرنے کے طریقے مختلف ہیں. ایک بندہ خواہش نفس اور اپنی خواہش اور شیطان کے پیچھے لگ کے کرتا ہے، دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کے کرتا ہے. فرمایا اتبعوا، قرآن کا اتباع کرو، اس طریقے سے جب تم بدن کے لیے روزی کماؤ گے، لباس پہنو گے، تو ساتھ ساتھ روح کی صحت بھی درست ہوتی جائے گی، اس کو بھی لباس ملتا جائے گا اور وہ بھی جوان ہمت اور تر و تازہ ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، جو صرف بدنوں کا رب نہیں، روح کا بھی رب ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز یا مددگار سمجھ کر اس کی بات مت مانو. یعنی کسی کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ماننا اس امید پر کہ یہ میری مدد کرے گا، یا اگر نہیں مانوں گا تو یہ مجھے نقصان دے گا، یہ قطعی شرک ہے. تم نے اسے اللہ کے برابر مانا. ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اس کی اطاعت کریں گے تو بہت عطا کرے گا، نافرمانی کریں گے تو سزا دے گا. اب اگر یہی بات کسی اور میں مان لی جائے کہ جناب یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، یہ ایس پی ہے، یہ ڈی سی ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا، بات مانوں گا تو انعام دے گا، لیکن وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات مانی جت فرمایا، تم نے تو اسے اپنا اللہ بنا لیا. تو یہ جو ہم پوری زندگی میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ٹیلی ویژن پر اقوال سنائے جاتے ہیں، اقوال زرعی تو وہ کافروں کے، حوالے دیے جاتے ہیں تو وہ کافروں کے، مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ کافر معاشرے کی. کیا تاریخ اسلام اتنی بانج ہو چکی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنائی جا سکتی؟ کیا خلفائے راشدین کے ارشادات، صحابہ کرام کے ارشادات، اولیاء اللہ اور اہل اللہ کے ارشادات نہیں سنائے جا سکتے؟ ایک ایک ولی مینارہ نور ہے، تو کیا ان کے ارشادات نہیں کوئی نہیں سناتا؟ کیا اس معاشرے کی مثال نہیں دی جا سکتی جس میں کوئی جانور بھی کسی دوسری کی فصل میں نہیں گھستا تھا؟ نہیں دیتے. مغرب کی مثالیں ہمیں سناتے ہیں، اقوال آتے ہیں تو مغرب کے دانشوروں، وہ جو خود اللہ سے منکر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پہچان سکے، ان جاہلوں کی باتیں ہمیں کیا سناتے ہو؟ ہمیں بھی جہالت میں ہی دھکیلنا چاہتے ہیں. لیکن فرمایا حق یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مادی وجود ہے، مادی لذات سے آشنا ہوتا ہے، مادی نظر ہے اس کے پاس، مادی چیزوں کا حسن اس پہ منکشف ہوتا ہے، دماغ مادی ہے، وہ مادی چیزوں کے پاس، تو اس چکا چوندھ میں اتنا کھو جاتا ہے، وَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بڑے تھوڑے خوش نصیب بندے ہیں جو یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ جتنی بات ہم نے کی لوگ سنتے ہیں، اس وقت سر بھی ہلاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، لیکن دنیاوی لذات کو نہیں بھولتے، موبائل پہ گانا سننا نہیں بھولتے، خوبصورت رنگ لگانا نہیں بھولتے، چیٹنگ کرنا نہیں بھولتے، ٹی وی دیکھنا نہیں بھولتے، یہ ساری باتیں بڑی کوئی خوش نہ فرمایا. وَقَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں جو ان باتوں کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا لاہے عمل بنا لیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ تمہارے سامنے ہے، آخرت کی باتیں تو ہو گئی، اب دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے تو سبق حاصل کرو. فرمایا ہوتا یہ ہے کتنے ہی شہر ایسے تھے جنہیں اللہ کریم نے ہلاک کر دیا. کم من قریت اہلکناہا، کتنے قصبے گاؤں شہر ایسے تھے جن میں کسی میں طوفان آیا، کسی پہ آگ برسی، کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی پانی میں غرق ہو گیا. فجاءہا باسنا بیاتن او ہم قائلون، کبھی تو وہ راتوں کو بڑے مزے سے اپنے آرام دہ بستروں میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے کہ طوفان آیا سب کو لے گیا، زلزلہ آیا تباہ ہو گئے، زمین پھٹ گئی اس میں غرق ہو گئے. کبھی تو ایسا ہوا، اور کبھی دن کو کھا پی کر دوپہر کو آرام کر رہے تھے، چالولا کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ کوئی مصیبت آ گئی، آگ برس گئی، پتھر برسے، زمین چھک ہو گئی، طوفان آ گیا اور تباہ ہو گئے. لیکن ایک بات، ان تمام تباہ ہونے والے افراد اور اقوام نے جب ان پر تباہی آئی، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آیا تو سارے ایک ہی بات کہتے تھے، ان قالوا انا کنا ظالمین، تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم نے بہت ظلم کیے تھے، کاش ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو یہ سزا ہم پر آ گئی. یعنی خود اپنے کردار پہ گواہ بن جاتے تھے پھر کہ ہم نے یہ ظلم کیے اس لیے ہم پر تباہی آ گئی. اللہ ان تباہیوں سے بچائے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔